الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صلوات عليه محمد. تمام تعریفیں پروردگار دو جہاں کے لیے، خاص طور سے اس عظیم پروردگار کے لیے جو پروردگار محمد اور آل محمد ہے، اور تمام ہدیے درود و سلام کے ساتھ ان تمام ازوات مقدسات کے لیے کہ جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالسأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار محمد و آل محمد، شکر پروردگار عباس علم بردار کہ حاضر فرش ولا ہوئے، صحت و عافیت کے ساتھ، محبت قرآن اور محبت اہل بیت کے ساتھ. یقیناً ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں تھا کہ ہم زندہ اٹھائے جاتے، ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم اور آپ اس صحت و عافیت کے ساتھ توفیق مجلس حسین کے لیے منتخب کیے جاتے. خدا کے اس تشکر کے ساتھ کہ جب بھی کبھی کوئی نعمت عبادت نصیب ہو تو خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خدایا کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نصیب نہ ہو کہ زندگی کا لمحہ نصیب ہو مگر محبت حسین سے خالی ہو. کبھی کوئی ایسا وقت نصیب نہ ہو، وقت ہو اور امام وقت کی محبت سے خالی ہو. خدایا ہماری آخری سانس تک ہمیں عشق آل محمد کی خیرات نصیب فرما دینا، اور جب ہمیں ہماری قبروں سے اٹھانا تو عشق آل محمد کے ساتھ ہم سب کو محشور فرمانا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ حل عطا، سورہ مبارکہ الانسان سے کچھ باتیں اپنے دامن اعمال اور آپ کے دامن اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی تمنا کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا کسی بھی سورہ کی تفسیر کا. ہم ترجمے تک پہنچ جائیں تو بڑی بات، تفسیر تو بہت بلند مرتبہ ہے، لیکن بہرحال یہ آل محمد کے در کا توسل ہے کہ ہم جیسے طالب علم بھی قرآن کے ترجمے کی ہمت کر لیا کرتے. اب آئیے ہم بات کو آگے بڑھائیں، اور آج ایک ایسی نماز کو بیان کرنے سے پہلے میں بہت سوچتا رہا کہ اتنی نمازیں بیان کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز فلاں کام کی نماز، فلاں کام کی نماز، تو پھر کوئی کام نہ ہو تو پھر نماز کیسے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
آمد.
कभी कभार डर लगता है कि कोई नमाज बयान की जाए और आपने वो नमाज पढ़ी हो, आपने वो नमाज पढ़ी हो और आपका वो काम न हो, आपका वो काम न हो, तो कहीं आपके दिल में ये बात पैदा न हो कि ये नमाज पढ़ने के बाद भी काम नहीं हुआ। तो बड़ी आसान सी मिसाल है, कभी मुझ जैसा नादान जिसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं आता था, एक जमाना ऐसा गुजरा कि मैं मोबाइल फोन उठाता था फोन रिंग सुनने के बाद और उल्टा कान पर रख लिया करता था, स्पीकर कहीं और था, कान कहीं और था, तो आवाज नहीं आती थी। तो मुझे समझाया गया कि मोबाइल खराब नहीं है, तुम्हें तरीका नहीं आ रहा है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि कोई काम हो कि ना हो, मगर इस काम के नाम की बरकत से नमाज का मौका तो मिल गया है। क्या ये शुक्र खुदा कम है कि मुझे बहाने बहाने से नमाजों का मौका मिल रहा है? वरना कितने हैं जिनको नमाज की तौफीक नहीं होती। बहुत से आपको ऐसे दिखाई देते होंगे, यकीनन मैंने तो बहुत देखे हैं कि हुदूद मस्जिद में भी आ जाते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते, हुदूद मस्जिद में आकर भी नमाज नहीं पढ़ते। तो नमाज की तौफीक सल्ब हो जाना और किसे कहते हैं? खुदा का एहसान है कि मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन के साथ हमें नमाज की तौफीक नसीब हो रही है। तो एक नमाज का बयान करने से पहले एक जुमला बयान कर दूं फिर आपकी खिदमत में, कि कभी शुमार मत कीजिएगा कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली हैं। कभी कभार इंसान गिनती पे गिनता है बैठकर कि इतनी नमाजें मैंने पढ़ ली हैं। आइए, मुल्ला या आखोंद काशी मरहूम एक अजीम शख्सियत साहिबान इल्म साहिबान अरफान में एक बहुत मशहूर उनका वाकया है, इसलिए बयान कर रहा हूं कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक वाकया सोचने का मकाम है। वो बड़े आदाब के साथ तमाम दुआओं के साथ वजू फरमा रहे थे वजू खाने पर। एक मुझ जैसा कोई जवान पहुंच गया होगा और उसने जल्दी जल्दी वजू किया और आया मस्जिद में और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो वजू कर रहे थे, उनका वजू खत्म हुआ, इसकी नमाज खत्म हो गई। अब ये जोहर की नमाज पढ़ के वापस जा रहा था और मुल्ला काशी अंदर आ रहे थे, तो उससे पूछा कि बरखुरदार तुम क्या कर रहे थे मस्जिद में? उसने कहा नहीं कुछ नहीं कर रहा था। क्या कुछ तो कर रहे थे? क्या कुछ नहीं कर रहा था। काशी मरूम कहते मगर मैंने तुमको देखा तुम नमाज पढ़ रहे थे। वो इसलिए कि अगर मैं ये कहूंगा मैं नमाज पढ़ रहा था तो क्लास हो जाएगी कि ऐसे नमाज पढ़ते हैं क्या। तो उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था। फिर क्या कर रहे थे? वो जवान कहता है काशी मरूम से कि मैं तो मस्जिद में आया था इसलिए कि खुदा के सामने ये कह सकूं खुदा में बाकी नहीं हूं। नमाज पढ़ना मेरे बस में कहां, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत जुमले पे गौर कीजिएगा, मैं बागी नहीं हूं, नमाज पढ़ने नहीं आया था, मैं ये बताने आया था कि मैं तेरे हुक्म की बगावत नहीं कर रहा हूं। रोजा और नमाजें मेरे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं, मेरी रोजे और नमाजें नहीं हैं। इस बात का इकरार हो तो बड़ी बात है, मालिक तेरा हुक्म रोजों का है, मैं बगावत नहीं कर रहा, तेरा हुक्म नमाज का है, बगावत नहीं कर रहा। उसके बाद से काशी मरहूम की हालत यह हो गई थी कि जब कभी कोई उनसे पूछता था खास हालत में बहुत गिरिया जारी के साथ एक जुमला कहते थे कि मैं बागी नहीं हूं। तो हमारी और आपकी नमाजों की क्या हैसियत और क्या मकाम, इस खुदा की बारगाह में सैयद सज्जाद सजदा करके फरमाएं कि परवरदिगार तेरा हक का इबादत अदा नहीं हो सका है। तो क्या हम गिनेंगे बैठकर अपनी नमाजों को? हमने कोई नमाजें पढ़ी हैं? हमने कोई रोजे रख लिए? अल्लाहु अकबर, ये तो खुदा ने मौका दिया था कि हमने खुदा के हुक्म पर सर झुका लिया, वरना नमाज तो वो मार्फत वाली नमाज हमारे और आपके बस में कहां। ہو سکتا ہے شاید کبھی امام زمان کے لشکر میں شامل ہوں اور امام کی اقتدا میں نماز پڑھیں، لیکن ابھی فی الحال ہمارے اور آپ کے مسائل، ایک نماز کا اور بیان، یہ نماز نماز حاجت. ویسے تو جب بھی کبھی گھر سے نکلا کیجئے، اگر ممکن ہو، اگر ممکن ہو اس طرح آپ اپنے ساتھ اگر گاڑی رکھتے ہیں تو گاڑی کا لائسنس وغیرہ آپ ساتھ میں اٹھا لیتے ہیں، ورنہ جرمانہ ہو جائے گا. اگر بغیر لائسنس کے آپ روڈ پر آ گئے تو بڑا قانون سخت ہے اس مملکت کا، تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو آپ قانون کی پابندی کرتے کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں اٹھا لیتے. اسی انداز سے جب کبھی گھر سے نکلیں کسی کام کے لیے، خاص کسی مہم کے کام کے لیے، تو مثل مولا کے، مولا بھی جب گھر سے نکلتے تھے کسی اہم کام کے لیے تو ہر مرتبہ گھر سے نکلنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. آپ آفس جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، آفس جانے سے پہلے آپ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کی مسئلہ ٹرانسپورٹ آپ کا کاروبار ہے، آپ نکلنا چاہتے ہیں، نکلنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیجئے. وہ نماز تو اپنے مقام پر، لیکن نماز حاجت، نماز حاجت ہے چار رکعت نماز. اور یہ بات ہمیشہ بیان ہو چکی کہ چار رکعت نماز کا مطلب یہی ہوگا کہ دو رکعت پھر دو رکعت. رکعت اول میں الحمد کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے، وہ آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 173. میں آیت پڑھ دیتا ہوں کہ شاید اگر نمبر مجھ سے کہیں اشتباہ ہو تو آپ نمبر کو خود چیک کر لیجئے. آیت میں پڑھ دیتا ہوں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صلوات پڑھیں محمد. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 173 جو مجھے ابھی اس وقت یاد ہے، اور آپ بھی چیک کر لیجئے گا. آیت کیا ہے، الفاظ کیا ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ. اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ترجمہ ہے. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ بہترین نگہداشت کرنے والا، بہترین معاملے کو حل کرنے والا. آپ کس کو وکیل کیجئے؟ جب خدا آپ کا وکیل ہو تو پھر کون سی عدالت ہے جہاں آپ کا مقدمہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو؟ تو رکعت اول میں الحمد کے بعد، میں پھر یہ بات دوہرا دوں، میں جو نماز بیان کرتا ہوں اس نماز کے بیان کرنے سے پہلے خدا سے مشورہ کرتا ہوں کہ آج یہ نماز مجلس میں بیان کر دی جائے. جس نماز کے بارے میں میرے پاس مشورہ استخارے کے نام سے ہوتا ہے، وہی نماز آپ تک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. ورنہ 250 نمازیں تقریباً ایک کتاب میں، 500 نمازیں ایک کتاب میں، 1000 نمازیں ایک کتاب میں، بہت نمازیں ہیں مستحبات میں سے، لیکن ایک انتخاب بھی ذمہ داری ہے کہ کون سی نماز بیان کرنا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے آپ کی ضرورت ہو سکتی. تو رکعت اول چار رکعت نماز نیت کا، نماز حاجت دو رکعت، نماز حاجت بجا لاتا ہوں، سنت قربتن اللہ یا صرف قربتن اللہ. روایات میں یہ نماز ثابت ہے، اس لیے سنت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر یاد نہ رہے تو قربتن اللہ کی نیت سے بھی یہ نماز کی نیت کا آغاز کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہی چاہیے قربتن اللہ. پھر جملہ زبان پر آ گیا، اور پھر مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر ابھی بیان نہیں ہوا تو آگے کہیں مس نہ ہو جائے. آپ کی حاجت پوری ہو کہ نہ ہو، نماز کی نیت کیا ہے؟ اللہ سے قریب تو ہوں گے نا. اب حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ سے قربت تو ہوگی. جب نیت قربتن اللہ کی ہے تو پھر خسارہ کیا دیکھنا. دعا قبول ہو تب بھی فائدہ ہے، دعا قبول نہ ہو تب بھی نقصان نہیں ہے، ڈبل فائدہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 39 رکعت دوم میں یہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، آخر کا حصہ ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل من کا مالم و ولدا، یہ آخری حصہ آیت میں ملاتے ہوئے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کے بعد کیا ہے، ان ترنی انا اقل من کا مالم و ولدا، یہ ملاتے ہوئے آیت کا یہ حصہ مکمل ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے، میں نے آیت بھی پڑھ دی، آخری حصہ یہ آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ترجمہ تو اتنا خوبصورت ہے، ما شاء اللہ، میں اگر صرف ما شاء کے ترجمے پہ جاؤں تو شاید ایک مجلس کا ایک عشرہ ختم ہو جائے اللہ کے لفظ شاء پر۔ ابھی لفظ مشیت پہ ہم بات جب جائیں گے کرتے ہوئے، اور اس لگتا ہے کہ اس دفعہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں سورہ الاتا میں، کہ پروردگار کی مشیت، مشیت کا ظرف، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کیسے ہی الگ موضوع ہو جائے گا۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، پروردگار کی بارگاہ میں کہنا، پروردگار کچھ بھی، ایسی کوئی بات نہیں، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے جو اللہ طلب کرتا ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ منتخب کرتا ہے۔ ان ترنی، اگر تم مجھے دیکھتے ہو، پس منظر پورا موجود ہے مگر ٹائم نہیں بیان کرنے کا، ان ترنی اگر تم مجھے دیکھتے ہو، انا اقل من کا مالم و ولدا، کہ میں تم سے بہت کم ہو گیا ہوں مال میں اور اولاد میں۔ تو اللہ جو ہے وہ بہت عمدہ پسند کرنے والا، اور اس کی مشیت اور اس کی ہمت اور طاقت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 کا آخری حصہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ، 2 رکعت نماز، باقی تمام طریقہ وہی والا ہے جو آپ 2 رکعت نماز میں انجام دیتے ہیں، رکوع و سجود اور قنوت تشہد و سلام کے ساتھ۔ پھر 2 رکعت نماز، نماز حائض، اس کا سیکنڈ پارٹ، رکعت اول میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ۔ اب جو تلاوت کرنی ہے، آیت بہت مشہور ہے، آیت کریمہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، اور نماز غفیلہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، اس کا آخری حصہ، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے، کوئی معبود نہیں سوائے تیری ذات کے، بے شک پروردگار تو تمام عیبوں سے، نقائص سے پاک اور پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک کہ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ اور ویسے یہ آیت بہت معروف ہے، نماز غفیلہ کے جو پڑھی جاتی ہیں آیات، اس کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ کے نام سے۔ اس کے بعد رہ گئے آخری، چوتھی رکعت، یا اس سیکنڈ پارٹ کی دوسری رکعت الحمد کے بعد، اب جو آپ نے تلاوت کرنا ہے وہ، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 44 ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ میں نے آیت بھی پڑھ دی ہے، نمبر بتا دیا ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے اس مسئلے کو، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک کے پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں بہت باخبر اور آگاہ ہے۔ تو یہ آیت بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ 2-2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز کہتے ہیں علماء، کہ یہ نماز بہت مجرب ہے، اور چاروں آیتیں آپ نے محسوس کر لیں کہ جو اس نماز کے علاوہ بھی پڑھی جائیں تو اپنے مقام پر ایک خاص اثر رکھتی ہیں۔ پھر حالت نماز 7 مرتبہ کیوں؟ 7 مرتبہ اس لیے کہ ہفتے کے دن 7 ہیں، 7 دن ملتے ہیں تو ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتوں سے مہینہ بنتا ہے، مہینے 12 ہو جائیں تو سال ہو جاتا ہے، اور سال 100 ہو جائیں تو ایک صدی مکمل ہوتی ہے، کیسے ممکن ہے وقت مکمل ہو امام وقت کی محبت کے بغیر؟ لہذا نماز نماز حاجت چار رکعت دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. اب نماز کے بیان کے بعد ہم آئیے بات کو آگے بڑھائیں. کل ذرا مشکل میں آپ کو چھوڑ گئے دور اور تسلسل کی باتوں میں. انسان اپنے رب کو پہچانے اور انسان اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنائے کہ اپنے ایمان کے اثرات کو خود محسوس کرے. پروردگار نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ حیوانات سے وہ تمام سے افضل, پتھر سے وہ افضل, حیوان سے وہ افضل, چرند و پرند سے وہ افضل, اتنا افضل کہ فرشتے بھی اس کے سامنے اس کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اس انسان کو سمجھنے کے لیے اتنے سارے مکاتب ہائے فکر سامنے آ گئے. کوئی عقل کے نام سے مکتب قائم کر بیٹھے, جو ہم نے باتیں بیان کی کہ مکتب عقل سے کتنی بات دی جائے اور کتنی بات اسلام کے اعتبار سے اس کو مکمل کرتے ہوئے انسان کی پہچان میں اختیار کی جائے. ایک ہے مکتب عشق, اور آج ہے اسی کا ایک عنوان. اس کے بعد چلیں گے ایمان کے, کل فائدے بیان کیے تھے, آج ایمان کا انسان کے اندر پایا جانا اس کو کتنے نقصانات سے بچاتا ہے اس پہ ذرا بات ہوگی. پھر تھوڑی سی باتیں کچھ غیر مسلم دانشوروں کے حوالوں سے کی جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت طویل بحث کو لے جایا جائے مثل علماء اکرام کے تو بہت طویل ہو جائے گی, مثل درس کی ہو جائے گی. میں بات کو بہت آہستہ آہستہ اور اس انداز سے پیش کرنا چاہوں گا کہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے آسان ہو بیان کرنا, اور فرش پہ آنے والا کوئی مومن بھی اگر استفادہ کرے تو مشکل پیش نہ. اب رہا مسئلہ کہ ایمان مکتب عقل کی بنیاد پر عقل, اور عقل کا کتنا ساتھ انسان کے لیے, کہ اتنا ساتھ ہے کہ عقل ہے ہادی ضرور ہے مگر ہادی کامل نہیں ہے. عقل ہادی ضرور ہے یا عقل قوت ضرور ہے مگر اکیلی قوت نہیں ہے. عقل کو بھی کسی کی رہنمائی چاہیے, اور اس لیے اب اس سے بہتر اور کیا ہوگا. مسیحیت نے یہ مکتب بنا کیوں تھا؟ عیسائیت نے عقل کو اتنا دور کیا دین سے, بہت غور کیجئے گا. عیسائیت نے آج کی عیسائیت نے عقل کو اتنا دور کیا دین سے کہ پادری نے اپنے معاملات دین میں انسانوں کی عقل کو روک دیا کہ جو پادری صاحب کہیں گے بس وہ ماننا پڑے گا, عقل کا دخل یہاں پہ نہیں ہو سکتا. مکتب عقل وجود میں آیا کیوں؟ اس لیے وجود میں آیا کہ انہوں نے عقل کو دین سے بالکل الگ کر دیا کہ سوچنا بھی مت, تمہارا کام تو آنکھیں بند کر کے اتوار کو آنا ہے, پھر پورے ہفتے صلوات پڑے محمد و آل محمد. اسی لیے اسلام کے مکتب نے عقل کو وہ اہمیت دی, اتنی اہمیت دی کہ ختمی مرتبت کو کائنات کی عقل قرار دیا. اللہ اکبر, ختمی مرتبت کائنات کی عقل ہیں. اس طرح سے شہزادی کونین رسالت کی عقل ہیں, جناب زینب کبرا بنو ہاشم کی عقل ہیں, یا وہ جملہ اللہ کے رسول کا لو کان العقل رجلن, اگر عقل کسی انسان کی شکل میں مجسم ہو جائے, لکان الحسن, تو صرف حسن مجتبیٰ دکھائی دیں گے. عقل کا مسئلہ, اسی لیے جملہ مکمل کرتے ہوئے آپ کو وہاں لے چلوں جہاں آپ کی بھی تمنا میری بھی تمنا کہ پروردگار بہت جلد زمانہ آ جائے, زمانہ امام زمانہ کے ساتھ آ جائے کہ عقل کو کامل ہونے کا ایک ایسا موقع نصیب ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہوگی کہ امام علیہ السلام کے دور مقدس میں انسان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. اس معصوم کی آمد سے, بہت غور کیجیے, جس معصوم کی آمد سے انسان کی عقل کامل ہو جائے, اس معصوم کی ظہور کی دعا مانگنا اصلاً عقل کی تکمیل کی دعا مانگنا ہے. اب جس جس کو عقل سے محبت ہے, ہو سکتا کسی کو جہل سے محبت ہو، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسئلہ بہت آسان ہے، کسی جاہل کو پڑھانا آسان ہے، کسی جاہلیت رکھنے والے کو پڑھانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِیتَتَ الْجَاهِلِيَّ، نہ کہ مِیتَتَ الْجَاهِلَا، جاہلیت کی موت ہوگی نہ کہ جہالت کی موت، جہالت کی موت اور ہے، جاہلیت کی موت اور ہے، جہالت کی موت ہے علم کے مقابلے میں اور جاہلیت کی موت ہے عقل کے مقابلے میں۔ جاہلیت کی موت، بہت سے پڑھے لکھے ملیں گے مگر جاہلیت سے نکل نہیں پائے کہ وقت کے امام کو پہچان نہیں پائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مکتب عقل کی بات مکمل ہو چکی کہ اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے عقل ایک حجت کے طور پر ہے، یقیناً ہے، مگر اکیلے عقل کافی نہیں ہے جب تک کہ انبیاء کی ہدایت ساتھ میں نہ ملے۔ اب آئیے مکتب عقل کیوں بنا، یہ بھی آپ نے سن لیا، مکتب عشق میں آئیے۔ اور ہر مکتب بنا اس لیے ہے کہ دوسرے مکتب نے ایک مفہوم کو لیا، دوسرے مفہوم کا انکار کر دیا۔ مکتب عقل کے خاص طور سے بات کریں بو علی سینا کی یا اور دیگر فلاسفرز کی، کیا کہتے ہیں یہ فلاسفر؟ کہتے ہیں جی بس عقل کافی ہے، عقل پہنچائے گی۔ کیا ضرورت ہے عشق اور شوق اور احساس اور جذبات کی؟ یہ چار لفظ ہیں اور چاروں ایک مکتب میں آتے ہیں۔ یہ مکتب مکتب شوق ہے، مکتب عشق ہے، مکتب محبت ہے۔ اس مکتب کو اسلام نے کتنا سہارا دیا یا اسلام نے کس حد تک اس کی باتیں قبول کی ہیں؟ یہ مکتب انسان کو خاص پیغام دیتا ہے، وہ کہتا ہے عقل نہیں دل کی بات کیجئے۔ میں نے بہت آسان کیا مکتب کے مسائل کو، دو باتیں الگ الگ، ایک ہے عقل اور ایک ہے دل۔ کبھی کبھی ہم عقل کے بجائے دماغ کہتے ہیں، دل کچھ کہہ رہا ہے، دماغ کچھ کہہ رہا ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا۔ کبھی کبھی کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو کہتا ہے نہیں، ایک دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کروں اور ایک دل یہ کہہ رہا ہے وہ کروں۔ تو قرآن میں سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں الفاظ موجود ہیں، ہم نے کوئی ایسا انسان بنایا ہی نہیں جس کے دل سینے میں دو دل رکھے ہوں۔ میں اس کے پیچھے پورا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ اتنا قابل ہے، اتنا قابل ہے کہ اوروں کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، اس کے سینے میں دو دل ہیں، دو دل کے باوجود جب جنگ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ہوئی تو ایسے بھاگا کہ ایک ہاتھ میں جوتی اور ایک پاؤں میں جوتی، اتنا بھی خیال نہیں تھا، یا تو دونوں ہی اتار دیتا۔ تلوار پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مکتب عشق کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا، دل اور دماغ، یہ عام زبان کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، دل کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر روزہ کھول لیجئے، دماغ کہتا ہے نہیں، معصوم کا فرمان ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے کھولنا چاہیے، نماز عشاء کے بعد کھولنا چاہیے۔ دل اور دماغ کی جنگ ہے، کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ کہیں لوگ کہتے ہیں دماغ کی بات سنو، کہیں کہتے ہیں دل کی بات سنو۔ میں بہت آسان کروں الفاظ کو تو سمجھیے، دماغ استعمال کیجئے، دماغ استعمال کیجئے تمام تر کائنات کو سمجھنے کے لیے، اور دل استعمال کیجئے خدا سے ملاقات کے لیے۔ مکتب عقل اور مکتب شوق کو ملاتے ہوئے اسلام نے، عقل والے کہتے ہیں کہ جناب ضرورت نہیں ہے عشق اور محبت کی، بس جو عقل ہے منطق کے ساتھ چلو، صغرا کبرا لے کر چلو، استدلال کے ساتھ چلو، قدم ناپ تول کے اٹھاؤ۔ اس لیے اس کے مخالفین مکتب عشق والے کہتے ہیں جی عقل والے چلتے ہیں لکڑی کے قدموں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی عشق و محبت کی بات ہی نہیں ہے، ناپ تول کے چلتے ہیں۔ ناپ تول کے چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یہاں سے آپ کو جانا ہے کہاں پر، مسجد امام حسین سے مسجد زہرا تک جانا ہو تو دو باتیں ہیں، ایک تو آپ چلیں گے، ایک آپ چلیں گے کہ فاصلہ کتنا ہے، اتنے فاصلے کو سامنے رکھیں گے کہ 5 کلومیٹر ہے کہ 12 کلومیٹر ہے یہاں سے، اور آپ اتنے وقت میں وہاں پہنچیں گے، ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ ہے عقل۔ پھر عشق کیا ہے؟ عشق یہ کہ آپ نے نام لیا اللہ کا، نام لیا اللہ کا، رسول کا، زمین سمٹتی چلی گئی۔ آپ وقت سے پہلے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، میں نے مشکل ابحاث کو بہت آسان کرنا چاہا، ورنہ تو باتیں بہت طویل ہو جاتی۔ مکتب عشق، وہ کہتا شوق ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، یہ اصل عنوان انسان ہے، انسان یہ ہوتا ہے۔ وہ سوکھا سوکھا عقل کی بات کرنے والا انسان نہیں ہوتا۔ عشق والے کہتے ہیں عقل بیکار ہے، عقل والے کہتے ہیں عشق بیکار ہے، اسلام کہتا ہے نہ عقل بیکار ہے نہ عشق بیکار ہے، بس دونوں سے کام لو الگ الگ، فرق آسان کرتے ہیں۔ مکتبے عقل والے کہتے ہیں خدا کو پہچانو دنیا کو دیکھ کر، مکتب عشق والے کہتے ہیں خدا کو پہچانو دنیا کو چھوڑ کر۔ مکتب عشق والے کہتے ہیں دنیا کو پہچانو، اللہ کو پہچانو دنیا کو چھوڑ کر۔ کیا مطلب؟ اس کی آسان سی مثال یہ کہ مکتب عقل والے باہر دیکھتے ہیں اور پھر خدا کو پہچانتے ہیں، اور مکتب عشق والے اندر دیکھتے ہیں اور خدا کو پہچانتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، خیر میں پہلے تھوڑی سی اور مثالیں آسان کر لوں، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اصحاب ذی وقار، خاص اصحاب آیا کرتے ہیں، استفادہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میری تو حالت یہ ہوتی ہے ان اصحاب کی طرح سے، کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، آپ سناتے ہیں آخرت کی باتیں، اللہ کی باتیں، دین کی باتیں، پیار محبت کی باتیں، تو ہم بالکل آخرت کے ماحول میں گویا ڈوب جاتے ہیں، اور جب واپس اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں، روزگار میں جاتے ہیں، تو پھر واپس پرانی حالت پہ لوٹ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں اپنے بارے میں خوف ہو گیا ہے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو منافق نہیں ہوئے، کہ منافق تو دو چہرے والے انسان کی کیفیت ہے، تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم روحانی اعتبار سے ایک بلند درجے پر ہوتے ہو یا میرے پاس ہوتے ہو۔ کبھی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، مجلس میں ہوں، مسجد میں ہوں، امام بارگاہ میں ہوں، خدا کرے کربلا میں ہوں، جب تک مقدس مقام پر رہتے ہیں تو آپ کی روحانی لیول کتنا بلند ہوتا ہے، آپ کو دنیا ہیچ لگتی ہے، یقین ہے تو آزما لیجئے گا، کربلا جائیے، اور کربلا جا کر پھر کوئی اگر آپ سے یہاں سے رابطہ کرے کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا، چھوڑو باتوں کو، میں تو مولا کے روزے پہ جا رہا ہوں۔ یعنی انسان کی کیفیت اور روحانیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا کہ تم کبھی روحانیت میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہو کہ جو بہت بلند مقام، جب میرے پاس بیٹھتے ہو، اور جب میرے پاس سے باہر جاتے ہو، عوام کے اندر ملتے جلتے ہو، تو روحانیت کے ادنا درجے میں چلے جاتے ہو، اس لیے فرق آتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اور ہم بھی یہ اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ کبھی ایسا لگتا ہے واقعی بس یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے جو بیان ہو رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے مجلس سے، سرکار سید الشہداء میں مجلس سے ادا کا فرش ہے، جب باہر نکلے پھر دنیا سمجھ میں آتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اسی حالت پر رہتے جو میرے پاس سے اٹھ کے جا رہے تھے، تو تم اس مقام پر پہنچ جاتے کہ فرشتے آ کر تمہارے ہاتھوں کو چومتے، فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، اور تم پانی پر چلنا شروع کر دیتے۔ مکتب عقل کی بنیاد پر پانی پہ چلنا ممکن نہیں ہے، مکتب عشق کی بنیاد پر پانی پہ چلنا ممکن ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یقین نہیں آ رہا؟ کسی کو دیکھیے آپ کوئی پانی میں اتر جائے. مجھے تو واقعہ یاد ہے ہمارے شہر کا, کچھ لوگوں نے تابوت تیار کیا تھا اور ساحل سمندر کراچی کے ساحل سمندر سے وہ مولا کے پاس جانا جا رہے تھے اور پانی میں اتر رہے تھے تابوت کو لے کر. خیر اب یہ مسئلہ کہاں تک درست کہاں تک غلط الگ موضوع ہے, لیکن مثال ہے. مثال کیا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ پانی پہ اگر چلنا ہے تو کشتی ہونی چاہیے, جہاز ہونا چاہیے, یا اس کو عبور کرنے کے لیے کوئی پل کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. عشق کہتا ہے بس خدا سے محبت ہونی چاہیے. خدا کا نام لوگے پانی پہ چلنا شروع کر دو. روایت ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے, بہت لمبی بات نہیں ہے, 40 دن. کتنے؟ 40. یہ 40 کا بڑا حصہ معتبر ہے مختلف معاملات میں. 40 دن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لے تو خدا اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اپنے آپ کو خالص کرنے کا مطلب کیا کہ 40 دن وہ عہد کر لے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ دیکھے گا, جو خدا چاہتا ہے وہ سنے گا, جو خدا چاہتا ہے وہ کھائے گا, جو خدا چاہتا ہے وہ کرے گا, جو خدا چاہتا ہے وہاں چلے گا. 40 دن ایسا کر لے تو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو مکتب عشق میں وہ عجیب جملہ ہے, میں استاد شہید صدقے جعفر کی بات کروں تو واقعا اپنی شہادت سے غالباً 13 یا 14 سال پہلے انہوں نے وہ منقبت کہی تھی جو بہت مشہور ہوئی, اور کسی کو کیا خبر تھی کہ وہ کب شہید ہوں گے اور کون کب شہید ہوگا. ہم سب کی تمنا تو پروردگار سے یہی ہے کہ مالک محبت آل محمد پر موت ہی شہادت ہے. تو وہ کہتے ہیں اپنے اس منقبت میں خاص جملہ, مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے. مکتب عقل کہتی ہے کہ مانگو, ضرورت ہے تو مانگو. مکتب عشق کہتا ہے مانگنا عیب ہے. میں بات کو پلٹ دیتا ہوں. ایک انسان کی منزل وہ ہے کہ انسان خدا سے چاہتا ہے کہ وہ خدا سے مانگے, خدا سے مانگے. ایک منزل وہ آتی ہے جب خدا چاہتا ہے انسان مجھ سے مانگے. ایک منزل یہ آتی کہ انسان خدا کو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. ایک منزل وہ جب خدا خود کہتا ہے لبیک عبدی وانت فی کنفی, لبیک یا عبدی وانت فی کنفی. دونوں مثالیں موجود ہیں. مثال شہزادی کون ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی کی کیا عظمت اور مقام عبادت, کیا اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا اللہ کا, سلام کے ساتھ پیغام پہنچایا, پھر پروردگار کا پیغام یہ پہنچایا کہ خدا کہتا ہے کہ میری کنیز خاص فاطمہ سے کہیے, یا رسول اللہ خدا کہتا ہے کہ آپ اللہ کی کنیز فاطمہ سے کہیے کہ کبھی تو خدا سے کچھ مانگا کرے. یعنی ایک کیفیت وہ ہے جہاں انسان خدا سے مانگ رہا ہے, ایک کیفیت وہ جہاں خدا خود کہتا ہے مجھ سے مانگ میرے بندے, مجھ سے مانگ میرے بندے. شہزادی کونین کو اللہ کے رسول نے جب یہ خبر سنائی ہے کہ بیٹی خدا کی طرف سے پیغام آیا, خدا چاہتا ہے تم بھی کبھی اس سے کچھ مانگو, کبھی کچھ مانگو, اتنے سجدے کر رہی ہو, اتنے سجدے کر رہی ہو, اتنا مقام زہد و عبادت تمہارے پاس, کبھی تو خدا سے سوال بھی کرو. خدا خود چاہتا ہے. تو سر جھکا کے ادب کے ساتھ کہتی بابا جو دعا مانگنے کا وقت ہے, جو کچھ مانگنے کا وقت مجھے مل سکتا ہے, وہ اس لیے میں مانگ نہیں پاتی کہ خدا کی عبادت کا ذائقہ اتنا بہترین ہوتا ہے کہ جو اپنا وقت ہے مانگنے والا وہ بھی عبادت میں گزر جاتا ہے. یعنی کوئی تو عبادت کرتا مانگنے کے لیے ہے اور کوئی اس طرح عبادت کرے کہ مانگنے کا وقت بھی عبادت میں گزر جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دوسری مثال سن لیجئے کہ یہ مثال ممکن ہے کہ نہیں ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسان کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک عمرے کے موقع پر اور حج کے موقع پر. کیا خدا بھی کسی کو لبیک کہتا ہے؟ جی خدا لبیک کب کہتا ہے اور کس کو کہا لبیک؟ جب سرکار سید الشہداء جنت المالا میں ختیجہ کبرہ سلام اللہ علیہ قبر مبارک پر گئے, کوفہ اور کربلا آنے سے پہلے کے واقعات میں, اور آپ نے خدا سے وہاں راز و نیاز و مناجات کی, تو راوی کہتا ہے کہ امام کی راز و نیاز و مناجات کے بعد ایک ماحول میں فضاؤں میں آواز بلند ہوئی, لبیک یا عبدی وانت فی کنفی, میرے بندے بول تو کیا چاہتا ہے میں حاضر. لبیک بندے تو کیا چاہتا ہے بتا, تیرا خدا تیری آواز سن رہا ہے. وانت فی کنفی, جبکہ تو میرے رحمت کے دائرے میں ہے, میری حفاظت کی پناہ کے اندر. لبیک یا عبدی, تو ایسا ایک طرف انسان وہ ہے جو خدا کو پکارتا ہے. چلیے ایک مثال اور قائم کر لیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی موت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں دو قسمیں آ جائیں گی. ایک قسم وہ ہے سورہ مبارکہ ممنون کہ جہاں انسان کی موت کا وقت آیا تو انسان نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, پروردگار مجھے واپس پلٹا دے, واپس بھیج دے. خدا بلا رہا تھا, کہتا ہے واپس بھیج دے. اور ایک وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. فرق واضح ہو رہا ہے مکتب عقل کا اور مکتب عشق کا. مکتب عقل میں کیا مسائل ہیں, مکتب عشق کیا کہتا ہے؟ مکتب عشق انسان کو تصفیہ نفس کی دعوت دیتا ہے, مکتب عشق انسان کو تذکیر میں ابھارتا ہے. بس ایک خاص فرق ہے, مکتب عشق میں کمی کیا ہے؟ جو اسلام نے اس مکتب کو مکمل قبول نہیں کیا ہے یا اس کی تمام باتوں کو قبول نہیں کیا. مکتب عشق میں ایک مسئلہ, مگر اس کو بیان کرنے سے پہلے پھر میں عشق کی بات کو مکمل پکڑ لوں. پہلے عشق اور محبت کی بات میں ست جعفر کا جملہ مکمل کیا تھا؟ مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے, میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں. یہ ان کا نقطہ نگاہ ہے, روایت کا نہیں. مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے, میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں. کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا ہوا؟ یا مکتب عشق کی بات سنی, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. عقل کہتی ہے جب کوئی حاجت ہو تو نماز پڑھ لو. عقل کہتی ہے حاجت ہو تو نماز پڑھو. عشق کہتا ہے خدا کی محبت ہو تو نماز پڑھو. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی. عجیب جملہ ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو عقل اور عشق کے درمیان کیسے لے کر آئے گا؟ اب آئیے وہ جملہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیان کر. اور اتنی تیزی کے ساتھ وقت مکمل ہو رہا ہوتا ہے کہ بسا اوقات سوچنا پڑتا ہے کہ اب یہ روایت شروع کر رہا ہوں تو بیان مکمل ہوگا یا نہیں ہو پائے گا. مولا کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں سالک, سالک مانے راستے پہ چلنے والا, یعنی مومن، حق کے راستے پہ چلنے والا. اس کی پہچان کیا ہے؟ احیا عقلہ، یہ اپنی عقل کو زندہ کرتا ہے. وہ اماتا نفسہ، اپنے نفس کو مار دیتا ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ عقل کو زندہ رکھتا ہے اور نفس کو مار دیتا ہے. مکتب عشق نفس کے مارنے کا نام اور نفس کے ذلیل کرنے کا نام. میں بہت تیزی کے ساتھ سفر میں نے طے کیا کہ مکتب عشق میں جو خرابی ہے اس کو آج کسی حد تک تو نمایاں کر دوں. مکتب عشق میں خرابی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نفس کو اتنا ذلیل کرو، اتنا ذلیل کرو کہ نجاستوں میں، غلاظتوں میں، بہت زیادہ کراہیتوں میں اپنے آپ کو ڈالو، خوب ذلیل کرو اپنے آپ کو، لا کے منہ پہ مٹی مل لو، لا کے منہ پر کچرا مل لو. اس طرح کی باتیں مکتب عشق میں جو خرابی آئی وہ اس طرح سے آئی. اسلام کہتا ہے کہ ہاں تہذیب نفس بھی ہے مگر کرامت نفس کے ساتھ. اب کرامت پہ کل بات کریں گے کہ کرامت کی بات کے لیے کرامت چاہیے، اور آج تو یہ کرامت ختم ہو گئی، اس لیے کہ بات مجھے تو سورہ مبارکہ حل عطا پہ جانے کا موقع بھی نہیں ملا. اور اب آئیے سورہ حل عطا کو انشاءاللہ پھر آگے بڑھائیں گے کہ جب آل محمد کی ہستیوں نے خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں روٹیاں دی ہیں تو کس محبت کے ساتھ دی ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزا. ان جزا ہے ایک ایسا لفظ جو استعمال ہوتا ہے دونوں اعتبارات سے، برے عمل کی بھی جزا اور اچھے عمل کی بھی جزا. یہ اردو کا مسئلہ نہیں ہے، اردو میں دعا الگ ہے، بد دعا الگ ہے. عربی زبان سے دعا لہو یا دعا علی، اس کے خلاف ہو تو علی، اس کے لیے ہو تو لہو، ٹھیک؟ عربی زبان کے لحاظ سے جزا دونوں کے لیے آتی ہے. کہ انسان نے گناہ کیا، جزا کا مطلب کیا ہوا؟ عوض، بدلہ، اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ. یہ جزا استعمال کیوں ہوئی؟ کہ عمل کی حیثیت کے اعتبار سے جو عمل کا بدلہ ہے وہ مطالبہ نہیں ہو رہا. اب چونکہ جزا استعمال دونوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن آگے لفظ شکور نے بتایا کہ یہ عمل عمل خیر ہے، عمل سیئہ نہیں ہے. اس لیے طریقہ عربی ادب کا یہ کہ پہلے عموم اور اس کے بعد خصوص لایا گیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، بہت سے لوگ کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد ان سے شکریہ چاہتے ہیں. شکریہ زبان سے کہیے، شکریہ اپنے انداز سے اختیار کیجئے، لیکن بہرحال آج تو شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اور آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا. باقی باتیں کل پہ چھوڑتے ہیں. اور اب ہم نے کل تین خواب بیان کیے تھے بیوی کے، جن میں سے ایک خواب وہ تھا جو اللہ کے رسول اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک خواب جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، اور تیسرا خواب اس میں آپ کو طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے آنا کیسے ہے عراق تک، یعنی اس وقت اس زمانے کے عراق تک. اور اب اتنا بڑا کام کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کسی ایک ایسی خاتون کے لیے اپنے آپ کو کنیزوں کے لباس میں، خدمت گزاروں کے انداز میں اپنے آپ کو شامل کر لینا ایسے لشکر میں جس کے بارے میں یقین ہے کہ مغلوب ہو جائے گا. خبر دی گئی ہے جو لشکر جا رہا ہے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر سے، یہ مغلوب ہوگا. آپ شامل ہو گئے، جب شامل ہو گئیں اور پہنچ گئیں، ادھر امام کا ایک خاص صحابی ہے، امام کا خاص شیعہ ہے، اس کا نام ہے بشر بن سلیمان. بشر بن سلیمان یہ دسویں اور گیارہویں امام دونوں کی خدمت کا خاص ایک چاہنے والا خاص صحابی مولا کا. इसका ताल्लुक है हजरत अबू अयूब अंसारी की नस्ल से, और हजरत अबू अयूब अंसारी जनाब खालिद अजीम इंसान हैं, और पूरा खानवादा पूरी नस्ल मोहब्बत अहले बैत में पहचानी गई अबू अयूब अंसारी की। इमाम ने अपने एक मुलाजिम को भेजा, ये कहते हैं बुशर कि मैं घर में था, सामर्रा की बात है, मैं अपने घर में था कि दरवाजे पर नौक हुई और इमाम अली नकी अलैहि सलाम का खादिम काफूर, इमाम का खादिम काफूर मेरे दरवाजे पर आया और मुझसे कहता चलो तुम्हें इमाम ने बुलाया है। ये इतना मोतबर सहाबी है मौला का कि मौला ने इसे अपने घर में रात के उस वक्त ने बुलवाया जबकि खलवत और तन्हाई मौला की बारगाह मुकद्दस में है। खुद इमाम तशरीफ फरमा है और आपके फर्दन दूसरे इमाम तशरीफ फरमा है और पसे पर्दा जनाब हकीमा खातून मौजूद हैं। अब ये बुलाए गए, इमाम ने बिठाया, इरशाद फरमाया कि बुशर तुम इस खानदान से हो, हमारी मोहब्बत विलायत तुम्हारे पूरे खानदान के लिए है, हम तुम्हें एक बहुत अहम काम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। अब इमाम फरमाते हैं, इमाम ने ये मुझे कहते हैं इमाम ने एक खत रोमी जुबान में लिखा, दसवें इमाम ने एक खत रोमी जुबान में लिखा और लिखने के बाद सर बमोहर किया यानी उसे सील किया अपने दस्तखत के साथ, और सील करने के बाद मुझे मौला ने 220 दीनार दिए रकम के तौर पर और फिर फरमाया जाओ ये लेकर और उमर इब्न यजीद नामी शख्स बगदाद में, जब तुम पहुंचोगे दरियाए दिजला के किनारे बगदाद में तो वहां इंतजार करना, मजमा लगा हुआ होगा और कश्तियां आ रही होंगी, जब कश्तियां आकर रुकेंगी तो लोग कनीजें बेचने वाले भी आएंगे और उनमें से एक शख्स है उमर इब्न यजीद, जब वो आएगा तो कनीजें बेचेगा और बड़े बड़े ये बनु अब्बास के जो शहजादे हैं वो भी वहां पर आए हुए होंगे, एक ऐसी कनीज जो खास लिबास पहने हुए होगी और सबकी निगाहों से अपने आप को अलग कर रही होगी कि किसी की निगाह उस पर खास तौर से बिल्कुल न पड़े। तुम जाकर जब पहुंचोगे तो तुम्हारे सामने एक खरीदार उस कनीज का सौदा करेगा उमर इब्न यजीद से और 300 दीनार की पेशकश करेगा उसके मालिक को कि इस कनीज को मुझे बेच दे। तो कनीज अरबी जुबान में फसीह बलीग अरबी में जवाब देगी कि तू अपने पैसे क्यों जाया करता है उससे जो 300 दीनार की रकम लगा रहा, तू अपने पैसे जाया क्यों करता है, तू अगर तख्ते सुलेमान भी लेकर आ जाए तब भी मुझे खरीद ना सकेगा, तू अगर तख्ते सुलेमान भी लेकर आ जाए तब भी मुझे खरीद ना सकेगा। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि तुम फिर आगे बढ़ना, उमर इब्न यजीद उस खातों से कहेगा उस कनीज से तू क्या करती है, इस तरह तो किस तरह मैं तुझे बेचूंगा, हर एक से इनकार करती है, तो तुम आगे बढ़कर कहना कि ये खत है ये कनीज को दो, ये लिखा रूमी जबान के अंदर, मेरे साहिब ने मुझे भेजा है, मैं किसी का नुमाइंदा हूं और ये खत उसने दिया है, अगर ये कनीज खत को पढ़ ले और कबूल कर ले उस साहिब की मिल्कियत में आना बिकना तो मैं उसकी नियाबत में ये सौदा मुकम्मल करूंगा। कहते हैं बुशर के मैं इमाम की बात को मिन और अन बिल्कुल समझ गया और मैं इमाम के हुक्म पर सामर्रा से बगदाद गया और बगदाद पहुंचकर जैसा इमाम ने फरमाया था दरियाए दिजला के किनारे जब बुर्दा फरोश कनीजों गुलामों को बेचने के लिए लाए तो पूरा मेला लगा हुआ था और उसमें वो उमर इब्न यजीद से मुलाकात मेरी आखिर में हुई और एक कनीज को मैंने देखा बिल्कुल खास लिबास पहने हुए इमाम के अल्फाज के ऐन मुताबिक, اور پورا واقعہ کہتے ہیں میرے سامنے پیش آیا کہ ایک شخص آیا، اس نے 300 دینار کی آفر کی اس کے مالک کو کہ اس کو بیچ دو، کنیز نے انکار کیا. کہتے ہیں بس میں آگے بڑھا، مولا کا فرمانیت تھا مجھے، میں نے کہا یہ خط ہے میرے صاحب نے مجھے دیا ہے، میں ان کا نمائندہ ہوں، یہ خط رومی زبان کے اندر ہے، تم نہیں پڑھ سکو گے، تو عرب ہے نا، اور اس کو دو یہ پڑھے گی. اور جیسے ہی رومی زبان کا خط، کہتا ہے میں نے دیا عمر ابن یزید کے ہاتھ میں اور اس نے دیا خاتون کو، خاتون نے خط پڑھے بغیر پہلے چوما آنکھوں سے لگایا اور خط پڑھے بغیر کہتی ہے کہ مجھے یہ خط بھیجنے والے کی طرف فروخت کر دے، خط بھیجنے والے کے ہاتھوں فروخت کر دے، اور اگر تو مجھے اس کے ہاتھوں فروخت نہیں کرے گا تو میں اپنی جان خود ختم کر لوں گی، اپنے آپ کو مارنے کی دھمکی بھی کتب نے بیان کی جناب ملکہ خاتون کے حوالے سے، اگر تو نے یہ نہ کیا. مجبور ہو گیا، مجبور ہو گیا. اور یہ تو بات واضح ہے کہ خدا کی حفاظت میں ہے ہر وہ خاتون جو امام کی ماں بننے والی ہے، کسی ظالم جابر میں مجال نہیں ہے، کسی شیطان میں مجال نہیں ہے کہ قریب بھی پھٹک جائے، بھٹک جائے، مشکل نہیں. اور اب کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت ملکہ خاتون نے وہ خط لیا، خط کو پڑھا، اور اس کے بعد بہت مشکل سے سودا مکمل ہوا، 220 دینار. عمر ابن یزید کہتا ٹھیک ہے اب یہی قیمت پر پھر ہم اس کو ہم فروخت کرتے ہیں، ورنہ ممکن نہیں ہے بکنا، اس کا بیچ دیا. بشر کہتے ہیں میں اس خاتون مقدس کو لیے ہوئے بغداد میں ایک مکان لیا ہوا تھا، ان کو وہاں پہنچایا. میں حیران ہوں کہ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا، یہ روم کی خاتون عربی کیسے بول رہی تھی، یہ روم کی خاتون نے یہ خط کو پڑھے بغیر سمجھ کیسے لیا. کہتے ہیں میں نے بڑی ہمت کی، پوچھا بی بی سے، پر پورا واقعہ بی بی نے مجھے شروع سے آخر تک سنایا. جہاں تک عربی بولنے کے معاملات ہیں وہ یا تو بطور کرامت کے تھا یا خاص طور سے عربی سکھائی گئی حالت کے خواب میں جناب ملکہ خاتون کو. اور آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ نام بھی تبدیل کیا گیا، اصل آپ کا نام ملکہ ہے رومی زبان کے اعتبار سے، اور جب آپ بکی ہیں تو آپ کا نام یہ نہیں ہے، آپ کا نام ہے نرگس، اور نرگس عربی زبان کے اعتبار سے. اور اب یہ خاتون کو لے کے کہتے ہیں میں ایک رات وہاں قیام کیا، اس کے بعد بغداد کے معاملات نپٹا کر میں بیوی کو لے کر پہنچا سامرہ میں خدمت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام. جب امام کی بارگاہ میں پہنچا تو پھر انہوں نے پہنچ کے سلام کیا، امام نے سلام کے ساتھ دعائیں عنایت فرمائیں، اظہار محبت فرمایا، اور پھر امام نے اس کنیز کو ایک پیشکش کی کہ تم چاہو تو تمہیں ہم 12,000 دینار دے دیں، اور چاہو تو تمہیں ہم آخرت کی ابدی سعادت دے دیں. ابدی سعادت چاہیے یا مال چاہیے؟ یہ سر جھکا کے ادب کے ساتھ کہتی ہیں کہ مجھے ابدی سعادت چاہیے. شاید میرے مولا کا یہ عمل دنیا کو بتانے کے لیے ہو کہ تاریخ سمجھ لے کہ جو آل محمد کے لیے منتخب ہو جائے وہ مال کی بنیاد پر نہیں، ولایت کی بنیاد پر ہو. کیونکہ اس لیے کہ یہ بہت بہت خوبصورت ترین خاتون ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کی قیمت اگر دیکھی جائے تو یہ امام کے الفاظ کہ تم چاہو تو تمہیں اتنا مال دے دیں اور چاہو تمہیں ابدی سعادت دے دیں، کہ مجھے ابدی سعادت چاہیے. پھر امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کو بلوایا، یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اور جیسے ہی امام داخل بزم میں امام ہوئے ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی. امام نے سوال کیا، دسویں امام نے کہ آپ جانتی ہیں نا یہ کون ہیں؟ فرماتی ہیں جناب نجس خاتون کہ آقا اور مولا جس دن سے مجھے شہزادی کونین نے حالت خواب میں اسلام کی تعلیمات عطا کی تھی، اس کے بعد سے ہر رات ہی میرے خواب میں آتے ہیں. کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میرے خواب میں میرے مولا کی آمد نہ ہوتی. یہ ابو محمد ہیں، انہی کی خاطر حضرت عیسیٰ سے اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ مانگا تھا. یہ تو ہے وہ. اب میرے مولا نے حکیمہ خاتون کے سپرد کیا کہ آپ ان کے تمام تر امور کو سنبھالیے اور جو مسائل ان کے بیان کرنے والے ہیں بیان کیجئے. مسائل اور عبادات کو بیان کیا گیا اور پھر ایک ایسا محترم عقد منعقد ہوا کائنات میں کہ جو کائنات کے اصل روح رواں امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا عنوان بنا ہے. بس میں نے آج کی حد تک بات کو روکا، باقی باتیں کل. بی بی کے بارے میں زندگی کیسے گزاری سامرہ آنے کے بعد، اور سامرہ میں آپ کی خدمات اہل بیت اطہار کے خاندان کے اعتبار سے، اور آپ کی وفات اور آپ کی ذمہ داریاں امام زمانہ علیہ السلام کے خاص زمانے غیبت کے حوالے سے، اور پھر آپ کا توسل انشاءاللہ وہ کل باتیں بیان ہوں گی. آج ہم بات مکمل کر رہے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ آج اگر تذکرہ نہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. سترویں شب ہے اور سترویں شب کے دو مسائل ہیں، ایک شب کا ایک دن کا. شب بدر ہے، لیلۃ البدر، اور کل ہوگا یوم البدر. آج کی رات میں غسل بھی ہے اور عبادت بھی ہے. البتہ عبادت کے لیے خاص کوئی الفاظ نہیں ہیں، جتنا کر سکیں تلاوت قرآن ہو، نمازیں ہوں، دعائیں ہوں، مولا متقیان کی خدمت پہ جو پیش کرنا چاہیں. اور کل کا دن کثرت صدقہ اور کثرت تشکر کا ہے. کل کا دن کثرت صدقہ اور کثرت تشکر کا ہے. بڑی بڑی رات ہے، بڑا دن ہے. یہ اسلام اور ایمان کے اعتبار سے کفر اور اسلام کے درمیان جو فرقان ہے، جو خاص فرق کرنے والا ہے، وہ کل کا دن ہے. ماہ رمضان کی 17 تاریخ آج کی شب ہے. بس ایک جملہ آپ نے بہت بار سنا، کیونکہ آج کی رات کا خاص واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پانی مانگا تھا جب آپ بدر کے کنارے موجود تھے، اور کوئی تیار نہیں ہے کہ رسول کو پانی پلائے. کون جائے گا اندھیرے میں کنویں سے پانی نکال کر رسول کو لگے پلائے گا؟ مولا اٹھے، گئے کنویں تک، کنویں پر ڈول بھی نہیں ہے، کنویں کے اندر اتر گئے، اندھیرا ہے، پانی مشکیزے میں بھرا، لے کے واپس چلے تو 3 مقامات پر ہزار ہزار فرشتوں نے آ کر مولا کو سلام کیا. آج کی رات وہ رات ہے جو 3000 فضیلتیں مولا متقیان کو ایک رات میں ملی ہیں. آج کی رات وہ رات ہے. مگر جب پانی آپ لے کر پہنچے ہیں اور اللہ کے رسول نے پانی پیا ہے، تو مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا. ایک مشکیزہ لے جانے والا کہ جو پانی لانے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک مشکیزہ لے جانے والا وہ کہ جو مشکیزہ بھر کے تو چلا تھا، مگر کہاں ایک عباس اور کہاں 4000 تیر انداز. اتنے تیر برس رہے تھے، اتنے تیر برس رہے تھے کہ جس میں عباس پر تو جتنے تیر لگے تھے وہ تو اپنے مقام پر شمار نہیں ہوں گے. ایک کتنا جملہ کافی ہے کہ جو آنکھ پیشانی پہ لگے، رخسار پہ لگے، سینے پہ لگے، بات سمجھ میں آتی ہے. اتنے تیر انداز مار رہے تھے مولا کو کہ آنکھ بھی محفوظ نہ رہی. بس جملہ سنیں گے رونے والوں، خدا نہ کرے آپ کی میری آنکھ میں کبھی کوئی تنکا وغیرہ گر جائے، کوئی ڈسٹ کا ذرہ آ جائے. آپ کیا کرتے ہیں اگر آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو کرتے کیا ہیں؟ جیسے ہی آنکھ میں کچھ گرتا ہے آپ جلدی سے اپنی دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اس کو نکال لیں. واہ غربتا میرا مولا، दोनों हाथ कट चुके थे, किस तरह से आंख के तीर को निकालता, मशके सकीना का तस्मा दांतों में दबाए हुए, अरे उधर सकीना बच्चों को लिए हुए खैमे के बाहर खड़ी हुई है। बच्चे कहते हैं बीबी से, बीबी आपके चचा गए हैं, पानी आएगा तो हमें पिलाएंगी ना? उस शहजादी फरमाती है, हाँ मेरा चचा आएगा, तुम सबको पानी मिलेगा। खाली कूजे हाथों में लिए हुए जब अब्बास की शहादत की खबर मेरे मौला लेकर चले, कटे हुए हाथ हैं, मशके सकीना है, छिदी हुई अलम है, और जब अलम वापिस आया तो चचा को ना देखा। अरे बस आखिरी जुमला, बच्चों ने पानी का फिर सवाल ना किया। अब्बास की शहादत के बाद किसी प्यासे ने पानी नहीं मांगा। क्या प्यास खत्म हो गई थी या इतने सहम गए थे? एक मर्तबा पानी का सवाल किया तो चचा कुर्बान हो गए। ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مولا عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ جو حاضرین میں غائبین میں صاحبان ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں مریض ہیں خاص دعائے صحت کے التماس ان کی گئی ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں واسطہ آل محمد کے پروردگار تمام پریشان حال کی پریشانیاں بحق باب الحوائج دور فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے مرنے سے پہلے کربلا معلا کی زیارت نصیب فرما مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو بھی ہمارے مرحومین کو بھی ہمارے آبا و اجداد کو بھی ذریت و اولاد کو بھی امام کے غلاموں میں شامل فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس نماز وشت قبر کے ساتھ کنیز فاطمہ بنت منظور حسین سید علی یاور جعفری ابن سید محمد اسلم جعفری اور آج کی افطار کا انتظام کھیم جی فیملی کی جانب سے تھا الحاج محمد سلیمان کھیم جی مرحوم اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین تمام ارواح مومنین مومنات تمام شہدائے ملت کے لیے سال فرما دیجیے